بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين تنبيهان الأول تداخل المسببات إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب وينبغي أن تسمى بمسألة تداخل الأسباب وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالأغسال هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى إلى آخر. خب بحث ہماری مقصد اول مباحث الفاظ اور مفاہیم کے سلسلے میں تھی اور مفہوم شرط سے یہ بحث ہو رہی تھی تداخل اسباب اور تداخل مسببات کے سلسلے میں. تنبیہان سے پہلے ہم نے جس بحث کو مطرح کیا تھا وہ بحث تداخل اسباب کی تھی, یعنی اگر شروط متعدد ہوں اور جزا واحد ہو تو وہاں پر بحث تھی کہ آیا ان اسباب میں ہم قائل بے تداخل ہوں گے یا قائل بے عدم تداخل ہوں گے. اگر ہم نے کہا کہ اسباب میں اگر ہم قائل بے تداخل ہوئے تو وہاں پر جزا کے عنوان سے اور حکم کے عنوان سے ایک ہی تکلیف اور ایک ہی حکم ہم پر مترتب ہوگا خداوند متعال کی جانب سے. اگر ہم اسباب میں عدم تداخل کے قائل ہوئے تو پھر جتنے اسباب اتنی تکلیفیں. اذا نمت فتوضا اذا بلت فتوضا, مثلا اس طرح اگر اسباب مختلف ہو گئے, اذا خف الجدران فقصر, اذا خف الاذان فقصر, اس طرح اگر شروط متعدد ہو گئے اور ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ شروط کے تعدد کی صورت میں ان شروط میں ان اسباب میں اصلا تداخل نہیں ہے, تو وہاں ہر سبب اپنے لیے ایک تکلیف چاہے گا, ایک جزا چاہے گا, اور اسی اعتبار سے پھر متعدد تکالیف ہم پر مترتب ہوں گی اور ہمارے عہدے میں آئیں گی کہ ہمیں وہ انجام دیں گے. آغا فرماتے ہیں کہ گزشتہ بحث مسئلہ تداخل اسباب سے متعلق تھی, اس بحث میں اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں عدم تداخل کے تو پھر نوبت آتی ہے دوسری بحث کی کہ جو تداخل مسببات کے نام سے ہے. یعنی کیا مطلب تداخل مسببات؟ فرماتے ہیں کہ شروط متعدد ہیں, اسباب کے اعتبار سے ہم قائل ہو گئے کہ تداخل نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تکالیف متعدد ہمارے عہدے پہ آ گئی, ہمارے ذمے پہ آ گئی. اذا نمت فتوضا, ایک وضو یہاں سے ہمارے ذمے پہ آ گیا. اذا بلت فتوضا, ایک اور وضو یہاں سے ہمارے ذمے پہ آ گیا. دو وضو ہمارے ذمے آ گئے کہ ہم نے انجام دینے ہیں. یہ نتیجہ تھا عدم تداخل اسباب کا. اب یہاں بحث مطرح ہوتی ہے کہ پھر اگر وہ جزا اسمن اور حقیقتاً ایک ہو, اذا نمت فتوضا اذا بلت فتوضا, دونوں میں فتوضا, اسمن بھی فتوضا, سیگے کے عنوان سے ظاہراً لفظاً بھی ایک ہی جزا اور حقیقتاً بھی ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فتوضا متعلق امر وضو, دوسرے جملے میں فتوضا متعلق امر وضو, بس حقیقتاً بھی جزا میں ایک ہی چیز مطرح ہے جو پہلے جملے میں تھی وہی دوسرے جملے میں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جہاں اس طرح مسببات میں مسبب جو ہے فتوضا, پہلے مثال میں یہ میں ایک مسبب, دوسرے میں ایک اور مسبب, یہ آیا ایک تکلیف انجام, چونکہ اب دونوں میں اسمن حقیقتاً ایک چیز ہے نا, وضو انجام دینا. اب اگر تکالیف جب متعدد ہوں تو وہاں ہم اس طرح بحث کریں گے کہ تکالیف متعدد کی صورت میں اگر ایک تکلیف کو شخص انجام دے, مثلا وضو اس نے انجام دیا, اب یہاں پر بحث ہوگی کیا یہ وضو ایک جو اس نے انجام دیا کفایت کرتا ہے ان دو وضو کی نسبت. اب شروع سے ہماری بحث نہیں ہے, جو شروع نے دو وضو ہم پر ہمارے ذمہ لگا دیے. اب تکالیف سے بحث ہے, مسببات سے بحث ہے کہ آیا دو وضو جب ہم پر مترتب ہو گئے تو اگر میں نے ایک وضو انجام دیا تو یہ ایک وضو کفایت کرتا ہے ان دو وضو کی نسبت یا کفایت نہیں کرتا؟ اگر ہم وہاں اسباب میں تداخل کے قائل ہوتے تو تکالیف ہی متعدد نہیں ہوتی. جب تکالیف ہی متعدد نہیں ہوتی تو بحث تداخل مسببات کی معنی نہیں لگتی تھی. تداخل مسببات کی بحث وہاں اسباب میں عدم تداخل کے قول کے بعد مطرح ہوتی ہے, اور وہ بھی اس طرح جیسے ہم نے بیان کی کہ محل نظام ہمارا یہاں پر اس طرح ہے کہ آیا وہ ایک وضو کفایت کرتا ہے یا کفایت نہیں کرتا. یہاں پر بھی آغا فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں مقتضائے قاعدے عدم تداخل ہے, مگر یہ کہ دلیل ہو, کیونکہ جب واجبات متعدد ہماری گردن پہ آ گئے تو ان تمام واجبات کا ساکت ہونا ایک واجب کے ذریعے, فتوضا ایک واجب تھا میرے ذمے پہ, ایک اور فتوضا میرے ذمے پر تھا, دو واجب میرے ذمے پر تھے. اب میں اگر ایک وضو انجام دوں اور کہوں کہ یہ دونوں کی نسبت کافی ہیں تو یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ واجبات کا سکوت ساکت ہونا, عہدے سے انسان کا بری ذمہ ہونا ایک واجب کے ذریعے, یہ محتاج بے دلیل ہے, دلیل ہونی چاہیے. اگر دلیل نے دلالت کی اس بات پر کہ اگر آپ نے ایک وضو, ولو آپ کی گردن پر پانچ وضو ہیں, دو وضو ہیں مثلا, اگر آپ نے ایک وضو انجام دیا تو کفایت کرتا ہے. جیسے مثلا اگر آپ نے دیکھا کہ ایک انسان مس سے میت کرتا ہے تو امر کیسا ہوا؟ فاغتسل. غسل جنابت مجنب ہو گیا تو بھی امر کیا ہے؟ فاغتسل. خوب مثلا دلیل سے ثابت ہے کہ یہاں گرچہ اس کی گردن پر دو غسل ہیں, دو واجب از دو غسل, لیکن اگر یہ ایک غسل انجام دے گا تو کفایت کرتا ہے. یہ مثلا دلیل سے ثابت ہے. بحث وہاں پر ہے کہ جہاں دلیل نہ ہو تو وہاں مقتضا کیا ہے, مقتضا قاعدہ کیا ہے؟ عدم تداخل ہے, کہ تداخل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وجوب اقتضا کرتا ہے کہ جو اس سے مختص امتثال ہے وہ انجام دیا جائے, لہذا ہر وجوب اقتضاء امتثال کرتا ہے, اور دوسرا امتثال کفایت اس کی نسبت سے نہیں کرتا. یہ نظر آغا تھی اور دلیل تھی. پھر فرماتے ہیں کہ اسی ہی بحث میں ایک اور مطلب آخری, وہ یہ کہ آیا کوئی ایسا مورد ہے کہ جو یہاں سے مستثنا ہو, جس کو استثنا کیا جائے؟ دلیل بھی نہیں ہے, چونکہ دلیل ہے تو پھر خود بخود وہ محل نزا سے خارج ہے. ایک مورد جو محل نزا میں ہو لیکن مستثنا قرار دیا جائے. فرماتے ہیں جی ہاں ایک مورد ہے, کہاں جہاں دو واجب کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو. عام خاص من وجہ کی نسبت میں کیا پڑی تھی؟ کہ جہاں ایک مادہ اجتماع, دو مادہ افتراق. مولا نے کہا تصدق علی ابن سبیل, تصدق علی مسکین. ایک مرتبہ کہا کہ مسکین پر صدقہ دو, ایک اور دلیل میں کہا کہ ابن سبیل کو صدقہ دو. خوب وعدہ افتراق ہے, تصدق علی مسکین, ایک شخص دیکھا جو مسکین تو ہے ابن سبیل
نہیں,
تصدق علی ابن سبیل, دیکھا ابن سبیل ہے لیکن مسکین
نہیں.
تو ایک مورد ملا جہاں یہ دونوں تھے, ایک ہی شخص تھا, ابن سبیل بھی تھا اور
مسکین.
آغا فرماتے ہیں کہ وہ مورد کہ جہاں دو واجب کے درمیان اس طرح نسبت عام خاص من وجہ ہو, اما اس شرط کے ساتھ کہ مادہ اجتماع کی نسبت دونوں دلیلیں اطلاق رکھتی ہوں, یعنی دونوں اس کو شامل ہوں, مطلق ہوں اس کی نسبت, مقید کیسے مطلق ہوں گی اور کیسے مقید ہوں گی. مثلا مولا نے کہا تصدق علی مسکین اور پھر کہا تصدق علی ابن سبیل, تو اس صورت میں اگر دلیل صادر ہوئی ہے تو اب یہ مادہ اجتماع کی نسبت مطلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تصدق علی ابن سبیل اگر مادہ اجتماع میں جہاں ایک شخص ابن سبیل بھی اور مسکین بھی ہے, یہ تصدق علی ابن سبیل اس کو شامل ہے, اور وہ فرض کرتے ہیں کہ مسکین ہے اور ابن سبیل ہے تو تصدق اعلی مسکین اس کو شامل ہے. یہ مطلق ہے, یہ دونوں دلیلیں عام خاص میں نواجن کے درمیان اور مطلق ہے مادر اجتماع کو. خوب, ایک ایسا مورد بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر دونوں یہی واجب, دونوں میں عام خاص من وجہ, لیکن وہ اسی مادر اجتماع کی نسبت مطلق نہیں ہے. یہی دو دلیلیں. اگر مولا نے کہا ہو تصدق علی مسکین غیر ابن سبیل, دلیل اس طرح صادر ہوئی کہ مسکین کو صدقہ دو جو کہ ابن سبیل نہ ہو, اگر اس طرح مقید ہوتی یہ دلیل تو یہاں اس شخص کو شامل نہ ہوتی. بس لہذا ہم نے کہا کیا کہ وہ مادہ اجتماع کی نسبت مطلق ہے, مقید نہیں ہے, قید نہیں کیا گیا اس کو مادہ اجتماع کی نسبت. کہ جہاں پر ابن سبیل, جہاں پر مسکین جم ہو جائے تو وہاں مولانا نے ایسا نہیں کہا کہ ہاں ابن سبیل کو صدقہ دو مگر یہ کہ مسکین نہ ہو. اگر ایسا کہا ہوتا تو پھر مادہ اجتماع کو مطلق نہیں ہوتی یہ دلیل, بلکہ مقید ہوتی مادہ اجتماع کی نسبت. یہ مورد مستثنا آیا فرما کہ یہاں اس طرح کے دو واجب کے درمیان اگر آپ نے ایک شخص کو دیکھا جہاں پر دونوں دلائل صدق کرتے ہوں, وہاں اسی کو آپ نے صدقہ دے دیا تو گویا آپ نے مطلوب مولا کو انجام دے دیا, امتثال انجام دیا. چون اس لیے کہ غرض مولا حاصل ہو گئی, جب غرض حاصل ہو گیا تو اب دوسرے امتثال کی ضرورت نہیں تھی, وہ یہ ایک امتثال کفایت کرتا ہے دونوں دلوں. یہ ایک مورد تھا جو مستثنا تھا. یہاں سے فرماتے ہیں کہ تنبیہان, دو تنبیہ ہیں اس سلسلے میں. الاول تداخل المسببات, پہلی تنبیہ فرماتے ہیں کہ مسببات کے تداخل کے سلسلے میں. ان البحث فی المسألة السابقة انما هو عما اذا تعددت الاسباب, فرماتے ہیں کہ مسئلہ سابقہ میں جو بحث تھی وہ بحث اما اس بات اور مورد سے تھی کہ اذا تعددت الاسباب, جہاں پر اسباب کیا ہوں, شروط متعدد ہوں. فیتساءل فیہا اما اذا کان تعددها یقتضی المغایرہ, پھر وہاں پر یہ سوال مطرح ہوتا ہے اما اس بات کے بارے میں, اس چیز کے حوالے سے کہ اذا کان تعددها یقتضی المغایرہ فی الجزاء وتعدد المسببات, سوال وہاں مطرح ہوتا ہے جہاں پر ان اسباب کا تعدد اقتضا کرتا ہو جزا میں مغایرت کا, اور مسببات کے تعدد کا, بالفتح مسبب نہیں مسبب پڑھیں. یعنی کیا مطلب, فرماتے ہیں کہ سوال کہاں پر ہوگا کہ جہاں پر ان شروط کا, ان اسباب کا تعدد اقتضا کرتا ہوگا, کس سے, مغایرت سے جزا میں, اور مسببات کے تعدد کے سلسلے میں. او لا یقتضی, یا یہ تعدد اسباب کا اقتضا نہیں کرتا, نتیجے میں فتتداخل الاسباب, اگر اقتضا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب پھر کیا ہے, متداخل ہیں. کیوں, اس لیے کہ وہ جزا میں مغایرت کی اقتضا نہیں کرتے. بس وہ سابق جو مسئلہ تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ جہاں پر اسباب متعدد تھے, فیتساءل فیہا, پھر وہاں پر یہ سوال اس طرح مطرح ہو رہا تھا کہ یہ اسباب کا تعدد اقتضا کرتا ہے کہ مسببات بھی متعدد ہیں, جزا بھی مغایر ہے, ہر ایک سبب کی الگ سے جزا مطرح ہے, یا ایسا نہیں ہے, بلکہ اسباب میں کیا ہے, تداخل ہے, بلو اسباب مختلف ہیں لیکن اقتضا نہیں رکھتے کہ جزا متعدد ہو, ایک ہی جزا سب کے لیے کافی ہے. فرماتے ہیں کہ وَيَمْ بَغِي أَن تُسَمَّا بِمَسْأَلَةِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ, اسی سوال کی ناحیت سے اور اس بحث کی اس نوعیت کی وجہ سے سزاوار ہے کہ اس کو کہا جائے کس نام سے, مسئلے تداخل اسباب سے. ہم کہیں گے کہ یہ جو مسئلہ تھا سابقہ یہ مسئلے تداخل اسباب ہے. کیوں, اس لیے کہ وہاں پر سوال کچھ اس طرح مطرح تھا کہ آیا اسباب کا تعدد جزا کے تعدد کا, مسببات کے تعدد کا اقتضا کرتا ہے یا یہ تعدد اقتضا نہیں کرتا. خب جب اس طرح کی بحث تھی تو ہم نے اچھا جانا کہ اس بحث کو نام دیں تداخل اسباب کے سلسلے میں, کہ یعنی اسباب متداخل ہے یا متداخل نہیں. وبعد الفراغ عن عدم تداخل الاسباب هناك ينبغي ان يبحث عن تعدد المسببات, فرماتے ہیں کہ اس مطلب کے فراغ کے بعد, کون سا کس سے فراد کے بعد؟ ان عدم تداخل الاسباب هناك، یعنی اس هناك یعنی اس مسئلے سابقہ میں اسباب کے عدم تداخل سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی ہم وہاں پر کس بات کے قائل ہو گئے؟ اسباب متداخل نہیں ہے. اس عدم تداخل کے قائل ہونے کے بعد آغا فرماتے ہیں کہ یمبغی ان یبحث، پھر سزاوار ہے کہ بحث کی جائے کہ ان تعدد المسببات، کیوں جب آپ نے وہاں پر اسباب کے عدم تداخل کے قائل ہو گئے تو اب مسببات واحد ہوا یا متعدد، جزا واحد ہوئی یا متعدد؟ جب آپ نے کہا اسباب متداخل نہیں ہے تو قطعاً مسببات بھی متعدد ہے، جزا بھی متعدد، کیونکہ اسباب میں تداخل نہیں، یعنی ہر سبب چاہتا ہے کہ ایک جزا ہو اس کے لیے، بس جتنے اسباب اتنی جزائیں اتنے مسببات. لذا آگا فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں عدم تداخل کے قائل ہو گئے تو پھر یہ بحث آتی ہے کہ اب جب مسببات زیادہ ہو گئے، اب جب جزائیں زیادہ ہو گئیں، یعنی اب جب تکالیف آپ پر متعدد ہو گئیں، اذا نمت فتوضا نے ایک وضو آپ پر ثابت کر دیا، کیونکہ جزا شرط کی اقتضا یہ تھی کہ وہ الگ سے جزا چاہتی ہے، اذا بولتا فتوضا یہاں پر شرط کی اقتضا تھی کہ ایک اور وضو آپ سے چاہتی ہے، بس آپ کے اوپر کتنے وضو ہو گئے؟ دو. یعنی مسببات میں کیا ہو گیا؟ تعدد. مسببات یعنی جزا کتنی ہو گئی؟ متعدد. خب اگر ہم نے وہاں پر عدم تداخل کی بحث کی، عدم تداخل کے قائل ہوئے اور پھر مسببات متعدد ہوئے، تو یہاں پر آگا فرماتے ہیں یہ بحث پھر ضروری ہو جاتی ہے کہ اب جب مسببات متعدد ہوئے تو یہ ان تعدد المسببات اذا کانت تشترک فی الاسم والحقیقہ، پھر یہ مسببات کے جو متعدد ہیں اور اسمن و حقیقتن واحد ہیں، مشترک ہیں اسم اور حقیقت میں، پہلی دلیل میں بھی فتوضا، دوسری دلیل میں بھی فتوضا، اسمن بھی وہی اور حقیقتن بھی وہی، تو اس صورت میں مانند قل اغسال یا اغسال کی مثال دیکھ لیں کہ اذا مثلا اجتنبت تو کیا ہوگا، اذا اجنبت فاغتسل اور اذا مسست فاغتسل، اگر آپ نے مس میت کیا تو بھی غسل کرو، اگر آپ مجنب ہو گئے تو بھی غسل، بس وہاں بھی فاغتسل اور یہاں بھی فاغتسل، اسمن بھی وہی ہے اور حقیقتن بھی جزا وہی ہے. فرماتے ہیں کہ حل یسحو، اس صورتحال میں فرماتے ہیں کہ بحث یوں ہونی چاہیے کہ ان مسببات کا تعدد حل یسحو ان یکتفا انہا بوجود واحد لہا، آیا درست ہے کہ ان مسببات کے نسبت، مسببات کے حوالے سے اکتفا کیا جائے ایک ہی وجود سے، لہا ان مسببات کے لیے، یعنی ویسے تو آپ پر تکالیف متعدد ہیں، دو غسل ہیں یا دو وضو ہیں، کیا ممکن ہے کہ ان متعدد مسببات کے حوالے سے ایک ہی تکلیف پہ اکتفا کی جائے، ایک ہی غسل پہ، ایک ہی وضو پہ اکتفا کیا جائے؟ او لا یکتفا، یا اس طرح کا اکتفا درست نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے کہ وہاں پر اکتفا کیا جائے. وہذہ مسئلۃ اخرى غیر ما تقدم، یہ ایک اور مسئلہ ہے اس مسئلے کا غیر جو گزر گیا، وہ مسئلہ تداخل اسباب اور عدم تداخل اسباب کے سلسلے میں تھا، یہ مسئلہ تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات کے سلسلے میں ہے، یعنی قطعاً واضح ہے کہ تکالیف متعدد ہوئے ہیں آپ کے اوپر، لیکن آیا ایک تکلیف سے ان تمام کی نسبت کفایت ہوتی ہے یا کفایت نہیں ہوتی؟ تسمى بمسألة تداخل المسببات، کہ جس کا نام، جس کو نام دیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے مسئلہ تداخل مسببات. وہی من ملحقات الاولى، اور یہ اسی پہلے مسئلے کے ملحقات میں سے ہے. کیوں؟ اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ اگر ہم وہاں پر عدم تداخل کے قائل ہیں تو وہاں تکالیف عدم تداخل کی صورت میں زیادہ آ جاتی ہیں، جزا متعدد ہو جاتی ہیں، اب جب جزا متعدد ہوتی ہیں تو پھر یہ بحث مطرح ہوتی ہے. پہلا اگر ہم وہاں پر عدم تداخل کے قائل نہ ہوں تو پھر نوبت اس بحث کی طرف نہیں آتی. بس اس بحث کا جو تعلق ہے وہ اسی بحث سے ہے اور اسی کے ملحقات میں سے. والقاعدۃ فیہا ایذن عدم التداخل، اور آگا فرماتے ہیں کہ قاعدہ اس بحث میں کیا ہے؟ عدم تداخل کا. والسر فی ذلک، وجہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر قائل بعدم تداخل ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ والسر فی ذلک، کہ جس میں راز اور سبب یہ ہے کہ ان سقوط الواجبات المتعددۃ بفعل بفعل واحد وان اوتي به بالنيه امتثال الجميع يحتاج الى دليل خاص. یہ یحتاج خبر ہے کس کی؟ انہ کی. فرماتے ہیں کہ واجبات متعدد کا ساقط ہونا ایک فعل کے انجام سے، یعنی غسل بھی واجب تھا نو مجرم ہونے کی وجہ سے، اور یہی غسل واجب تھا مس میت کی وجہ سے، دو غسل واجب تھے، پس واجبات متعدد تھے. ان واجبات متعددہ کا ساقط ہونا ایک فعل سے، ایک غسل سے مثلا، وَإِنْ اُوتِيَ بِهِ بِنِيَّةِ امْتِثَالِ الْجَمِيعِ، اگرچہ اسی ایک فعل کو انجام دیا جائے تمام کے امتثال کی نیت سے، یعنی شخص وہ ایک کام انجام دے رہا ہے، نیت کر رہا ہے کہ یہ جنوب کی وجہ سے بھی ہے اور دونوں تمام کی نیت سے وہ ایک کام انجام دے. فرماتے ہیں کہ یحتاج الی دلیل خاص، یہ واجبات کا ساقط ہونا محتاج ہے ایک دلیل خاص کے. کما ورد فی الاغسال بالاکتفاء بغسل الجنابۃ عن باقی الاغسال، جیسے کہ اغسال کے سلسلے میں دلیل وارد ہوئی ہے کس چیز کے بارے میں؟ کہ غسل جنابت کے ذریعے اکتفا ہے باقی اغسال کے سلسلے میں. یعنی اگر آپ نے غسل جنابت انجام دیا اور آپ پر دوسرے غسل بھی واجب تھے تو ان تمام کی نسبت سے یہی غسل جنابت کفایت کرتا ہے. دلیل ہے ہمارے پاس، اور ہم دلیل کی وجہ سے ان واجبات متعدد کے ثبوت کے قائل ہیں یہاں پر. وورد ايضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن اغسال متعدده، اور نیز وارد ہے ایک غسل کے اکتفا کا جائز ہونا متعدد اغسال کے حوالے سے، کہ آپ توضیح المسائل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. ومع عدم ورود الدلیل الخاص، اما جب دلیل خاص موجود نہ ہو، وارد نہ ہوئی ہو، تو اس صورت میں فَإِنَّ كُلَّ وُجُوبٍ يَقْتَذِي امْتِثَالًا خَاصًا بِهِ، ہر وجوب اقتضا کرتا ہے اپنے لیے ایک خاص امتثال کا جو مختص ہو. اذا مثلا نمتا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مخصوص ایک وضو ہو جو انجام دیا جائے. اور اسی طرح اگر کسی نے واش روم کوئی گیا ہے تو یہ اذا بولتا اقتضا کرتا ہے، تو یہ یعنی اس کی نسبت ایک مخصوص امتثال وضو کے حوالے سے انجام دیا جائے. وہ اگر دلیل نہیں ہے تو ہم تداخل قائل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وجوب اپنے حساب سے ایک خاص امتثال چاہتا ہے. کہ لا یغنی عنہ امتثال الاخر، کہ اس خاص امتثال کے سلسلے میں دوسرا امتثال کفایت نہیں کرتا. اگر آپ نے ایک وضو یا ایک غسل انجام دیا تو مس میت کی خاطر یہ غسل تھا، اما جنابت کی خاطر مثلا وہ غسل کفایت نہیں کرتا اگر دلیل نہ ہو تو. اس صورت میں وَإِنْ اِشْتَرَكَتِ الْوَاجِبَاتُ فِي الْإِسْمِ وَالْحَقِيقَةِ، گرچہ اسمن و حقیقتن وہ واجبات کیا ہیں؟ مشترک ہیں. یعنی اذا نمتا میں بھی وہی فتوضا ہے، اذا بولتا میں بھی وہی فتوضا ہے، اسمن و حقیقتن ایک جیسے ہیں، لیکن کیونکہ دلیل نہیں ہے بس ہر وجوب اقتضا کرتا ہے امتثال خاص کا. لیکن ایک مورد مستثنا ہے، نعم قد یستثنا من ذلك ما اذا كان بین الواجبین نسبت العموم والخصوص من وجه. فرما دے کہ جی ہاں، استثناء کیا گیا ہے اس اوپر والے مختار سے کہ جہاں ہم نے کہا کہ عدم تداخل ہے، اس عدم تداخل سے مستثنا ہے ما، وہ مورد کہ اذا کان بین الواجبین ہے، کہ جب دو واجب کے درمیان نسبت کون سی ہو؟ عموم خصوص من وجه ہو. وکان دلیل کل منہما مطلقا بالاضافه الى مورد الاجتماع، یہ بھی ضروری ہے قید کے عنوان سے، یعنی وہ ان کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ ہو، اور ساتھ میں ان میں سے ہر ایک دلیل نسبت بے مورد اجتماع مطلق ہو، آزاد ہو، مقید نہ ہو. یعنی مولا نے کہا تصدق علی ابن سبیل، پھر کہا تصدق علی مسکین، اب ایک مورد اجتماع شخص ایسا ہے جو ابن سبیل بھی اور مسکین بھی ہے، خوب تصدق علی ابن سبیل اس کو شامل ہے، اس کی نسبت مطلق ہے. مطلق یعنی کیا؟ یعنی اس کو شامل ہے ولو وہ شخص مسکین ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ابن سبیل ہے، تصدق علی ابن سبیل اس کو شامل ہے، مقید نہیں ہے. اگر مقید ہوتی تو اس طرح ہوتی کہ صدقہ دو ابن سبیل پر، اما وہ کہ جو مسکین نہ ہو، تو اس مورد اجتماع کے لیے مشکل ہو جاتی. لذا فرماتے ہیں کہ وہ مطلق ہو. کما اذا قال مثلا تصدق علی مسکین، کہ مسکین کو صدقہ دو، وقال ثانیا، اور پھر کہا تصدق علی ابن سبیل، ابن سبیل کو صدقہ دے دو. فجمع العنوانین شخص واحد، اب ایک شخص نے آ کر ان دونوں عنوان کو جمع کر دیا. کیسے؟ بان کان مسکینا وابن سبیل، یعنی یہ کہ وہ مسکین بھی تھا اور ابن جب وہ مسکین اور ابن سبیل تھا تو گویا اس نے ان دونوں عنوانوں کو جم کر دیا اپنے وجود میں. اب وہ مسکین بھی اور ابن سبیل بھی ہے, دونوں دلیلیں اس پر صادق آتی ہیں. تو یہاں پر فَإِنَّ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِ يَكُونُ مُسْكَتًا لِتَكْلِفَيْنِ, یہاں اس کو صدقہ دینا دونوں تکلیفوں کو کیا کر دیتا ہے, ثابت کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غرض مولا دیگے حاصل ہو جاتی ہے. جب غرض مولا حاصل ہو جاتی ہے اور دونوں دلیلیں اس کو شامل ہیں کیونکہ مطلق مادہ اجتماع کی نسبت, لذا غرض مولا حاصل ہو جاتی ہے تصدق سے اور در نتیجے یہ مورد مستثنا ہو جاتا ہے وہاں عدم تداخل کی بحث سے. اور دوسری تنبیہ اسی سے متعلق ہے, فرماتے ہیں کہ اسی ہی مسئلے میں کہ جو ہم نے دو مسئلے پڑھے, مسئلے تداخل اسباب اور مسئلے تداخل مسببات, یہ دو مسئلے تھے. ایک مرتبہ بحث تھی ہماری اسباب متداخل ہیں یا نہیں ہے, ایک مرتبہ بحث تھی ہماری مسببات متداخل ہیں یا نہیں. خدا فرماتے ہیں کہ اسباب کے تداخل میں شک ہو جائے, ہم نے کہا تھا کہ مختار عدم تداخل ہے, لیکن اگر مسئلہ مشکوک ہو جائے, ہم کسی ایک نتیجے تک نہ پہنچے, کیا کریں, ظہور مشکل کر جائے شرط کا اور جزا دونوں کا اور ساکت ہو جائیں دونوں ظہور, یا کوئی اور وجہ ہو جائے, بہرحال اسباب کے تداخل میں ہم مشکوک ہو جائیں کہ کیا کریں, شرط کے ظہور کو مقدم کریں اور کہیں کہ یہاں پر جزا مختلف ہیں, قائل ہو جائیں مثلا اس بات کے, یا ہم وہاں پر جزا کو مقدم کریں, کیا کریں. تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ اصل عملی کیا ہے, کیوں, جب تک دلیل ہے تو ہم اصل عملی پہ عمل نہیں کر سکتے, ہم اصول عملیہ کی طرف نہیں جاتے. اما جہاں دلیل نہ ہو اور مسئلہ مسئلہ شک اور حیرانی کا ہو, تو وہاں پر حیرانی اور شک سے نکلنے کے لیے ہم تابع ہوتے ہیں اصل عملی سے. خوب, اس مسئلے میں کہ جہاں پر تداخل اسباب کا مسئلہ ہو اور شک ہو تداخل میں, تو وہاں پر اصل عملی کی اقتضا کیا ہے, آقا فرماتے ہیں کہ وہاں پر مقتضا یہ اصل عملی تداخل ہے. تداخل یعنی کیا, یعنی ہمیں ہر اسباب متداخل ہو جائیں گے, جب اسباب متداخل ہو جائیں گے تو تکالیف متعدد نہیں ہوگی. اذا نمت فتوضا اذا بلت فتوضا, تو یہاں پر اب ایک وضو ہوگا, دو وضو مترتب کیوں, اسباب کیا ہو گئے آپس میں متداخل ہو گئے. مقتضا اصل عملی کیا ہوا کہ اسباب کیا ہیں آپس میں متداخل ہیں. تو کیوں ہم نے ایسا کہا کہ مقتضا اصل عملی اس طرح ہے, اس لیے کہ ہر دو دلیل کا قدر متیقن یہ ہے کہ ایک وضو تو ہے ہی, دونوں دلیلوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک وضو قطعاً, اما شک ہو رہا ہے کہ آیا یہاں پر دوسرا وضو بھی ہے کہ نہیں ہے, یعنی گویا کہ ہمیں شک ہے تکلیف زائد میں, شک ہے تکلیف کہ آیا شارع نے ہم پر ایک اور وضو بھی واجب قرار دیا ہے یا واجب قرار نہیں دیا. جہاں پر بھی شک تکلیف زائد میں ہو, وہاں پر قاعدہ کیا ہے, برات ہے. قاعدہ کیا ہے, بس یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, شک ہمیں تکلیف زائد میں ہے, جب شک تکلیف زائد میں ہے تو یہاں پر اصل برات جاری ہو. لیکن اگر مسببات کے تداخل اور عدم تداخل میں کا مسئلہ ہو اور وہاں پر مسئلہ مشکوک ہو جائے تو کیا کیا جائے, پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہاں مسئلہ اصل عملی کے اعتبار سے برعکس ہے, تداخل مسببات میں شک کی صورت میں اصل عملی کی اقتضا عدم تداخل ہے, اصل عملی کی اقتضا عدم تداخل ہے. کیوں, اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ عدم تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات کی بحث کہاں مطرح ہوتی ہے, کہ جہاں پر اسباب میں آپ عدم تداخل کے قائل ہو چکے ہوں. کیوں, اگر آپ نے اسباب میں تداخل کے قائل ہو گئے تو پھر یہ بحث مطرح نہیں ہوگی. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شک کر رہے ہیں مسببات کے تداخل اور عدم تداخل میں, اس کا مطلب یہ کہ آپ پہلے اسباب میں عدم تداخل کے قائل ہو چکے ہیں, یعنی تکالیف کتنی ہم پر آ چکی ہیں, متعدد, دو وضو پہلے سے ہی ہم پر مترتب ہو چکے ہیں. اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ایک وضو کفایت کرتا ہے یا کفایت نہیں کرتا, تو یہاں پر اصل عملی کی اقتضا یہ ہے کہ تداخل نہیں ہے, آپ کو دونوں وضو انجام دینے پڑیں گے. کیوں, اس لیے کہ ذمہ پہلے سے ہی میرا دو وضو کی نسبت مشغول ہو چکا ہے شارع کی جانب سے, دو وضو پہلے سے ہی میرے عہدے پہ آ چکے ہیں, اور جب ذمہ کسی تکلیف میں مشغول ہو جائے تو وہاں پر اقتضاء اصل اشتغال اور اصل احتیاط کی یہ ہے کہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یقیناً آپ کا ذمہ بری ہو جائے تو یہ تب ہوگا جب آپ دونوں وضو انجام دیں گے. اسباب احتیاط اشتغال یقینی یقتدی فراغ ال، یعنی اگر آپ کا ذمہ مشغول ہو گیا ہے تکالیف متعددہ میں تو اب یہاں پر یقینی طور پہ ذمہ تب بری ہوگا جب بندہ اسباب احتیاط دونوں کو کیا کرے. بس تداخل اسباب اور میں اگر شک ہو جائے تو اصل عملی کی اقتضا تداخل ہے، اگر تداخل مسببات میں شک ہو جائے تو اصل عملی کی اقتضا عدم تداخل بخاطر احتیاط اور اصالت اشتغال. فرماتے ہیں کہ الثانی الاصل العملی فی المسالتین، دوسری تنبیہ اصل عملی کیا ہے دو مسئلوں میں. ان مقتضى الاصل العملی عند الشک فی تداخل الاسباب هو التداخل. فرماتے ہیں کہ اسباب کے تداخل میں شک کی صورت میں مقتضى یہ اصل عملی هو التداخل، کیا ہے؟ تداخل ہے. کیوں؟ لان تاثیر السببین فی تکلیف واحد متیقن، اس لیے کہ دو سبب کی تاثیر ایک تکلیف میں قدر متیقن ہے، یعنی ایک وضو قطعاً آپ پر واجب ہے. اما وانما شک فی تکلیف ثانن زائد، بلکہ شک کہاں پر ہے؟ تکلیف زائد میں ہے، ایک اور تکلیف جو کہ زائد ہے اس میں شک ہے. والاصل فی مثلہ البراءہ، تو اس طرح کے موارد میں اصل عملی کون سی ہوتی ہے؟ مجرا برات ہے، مورد برات ہے. وبعکس ہی فی مسئلۃ تداخل الاسباب مسببات، اور اسی کے برعکس ہے مسئلہ تداخل مسببات میں. کہ فإن الاصل یقتضی فیہ عدم التداخل، کہ وہاں اصل یعنی تداخل مسببات کے مسئلے میں اصل کی اقتضا کیا ہے؟ عدم تداخل ہے. کما مرت الاشارۃ الیہ، جیسا کہ وہاں اشارہ گزر گیا، ہم نے مختار بھی یہی رکھا تھا کہ اصل کیا ہے؟ عدم تداخل ہے. کیوں؟ لأنه بعد ثبوت التکالیف المتعددۃ بتعدد الاسباب، اس لیے کہ اسباب کے تعدد کی صورت میں جب تکالیف متعددہ ثابت ہو گئیں تو اب، چونکہ ہم نے کہا نا کہ تداخل مسببات کا مسئلہ کب مطرح ہوتا ہے؟ جب اسباب میں ہم عدم تداخل کے قائل ہو جائیں، یعنی تکالیف زیادہ متعدد ہو جائیں ہم پر. خوب آپ فرماتے ہیں کہ اسباب کے تعدد کی خاطر تکالیف متعددہ کے ثابت ہونے کے بعد یشک فی سقوط تکالیف ثابتت لو فعل فعلا واحدا، اب شک کیا جا رہا ہے ان تکالیف ثابتہ کے سقوط میں اگر وہ ایک فعل کو انجام دے، یعنی ایک وضو کو انجام دے اور پھر شک کر رہا ہے کہ یہ ایک وضو میرا دو وضو کی نسبت کفایت کرتا ہے یا کفایت نہیں کرتا. ومقتضى القاعدۃ فی مثلی الاشتغال، اس طرح کے موارد میں مقتضی القاعدہ کیا ہے؟ اشتغال ہے، یعنی احتیاط ہے. بمعنی ان الاشتغال الیقینی، اس معنی میں کہ جب انسان کا ذمہ یقینی طور پہ مشغول ہو چکا ہے تکالیف متعددہ میں، مجھے پتا ہے کہ مجھ پر دو وضو فرض ہو چکے ہیں، تو یہاں پر یہ اشتغال یقینی یستدعی اقتضا کرتا ہے الفراغ الیقینی، کس کا؟ فراغ یقینی کا. یعنی کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یقینی طور پہ فارغ ہونا چاہیے. اگر فرض کرتے ہیں کہ میں نے ایک وضو انجام دیا اور چلا گیا، آیا مجھے یقین ہوگا کہ میں جو مجھ پر دو تکلیفیں تھیں بس وہ ساکت ہو گئی؟ یہ شک ہمیشہ رہے گا، پتہ نہیں شاید وہ دونوں ساکت نہ ہو. اما اگر میں نے دونوں وضو انجام دے دیے تو اب میرا ذمہ یقیناً فارغ ہو جاؤں گا ان دو تکالیف سے جو مجھ پر واجب ہو چکی تھی. بس فلا یکتفا بفعل واحد فی مقام الامتثال، نتیجہ کیا ہوگا؟ بس اکتفا نہ کیا جائے گا ایک فعل سے مقام امتثال میں. صلی اللہ علیہ وسلم.